ہوتا ہے کہ جب دیکھا انہوں نے مسلمانوں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح رہ رہے ہیں اور کس طرح صاف ستھرے ہو کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت سے رہتے ہیں، تو ان کے دل میں اسلام گھر کر گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان کو مہلت دیا 3 دن تک، اس کے بعد تیسرے دن چیخ پڑا اللہ کے رسول میں اسلام لاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا اذهب الى او اذهبوا به الى نخل بني فلان، ان کو فلاں کے کھجور کے باغ میں لے جاؤ. ہر کھجور کے باغ میں کنویں یا پانی کا ایک انتظام ہوتا تھا، وہاں جا کر کے وہ غسل کریں. فلیغتسل، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جا کر کے وہ غسل اسلام کریں. اس کے بعد تیسری چوتھی روایت میں ابن خزیمہ اور ابن حبان کی روایت میں ہے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کو، یعنی دیکھیے فاضل صحابہ کو. یہ بھی ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص کو اس کی عزت کے مطابق، اس کی عزت یا اس کے قدر و منزلت کے مطابق اس کی عزت کرنا، یہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے. بڑے آدمی تھے، امیر قبیلہ تھے. حضرت ابو بکر اور عمر صحابہ میں سے سب سے افاضل صحابہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت ابو بکر عمر کو فیعلمانہ، ان کو اسلام سکھائیں. اس حدیث میں بہت سے فوائد ہیں، اس میں سب سے بڑا فائدہ اول تو یہ ہے کہ مسجد میں کسی کافر کا داخلہ جائز ہے، اگرچہ وہ اس کے بارے میں شبہ ہو کہ وہ ناپاک بھی رہتا ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ مصلحتاً داخل کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو اس کو روک بھی سکتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قیدی کو قتل کرنا ضروری ہے. جیسا کہ بعض علماء نے کہا کہ اگر کسی لڑنے والے میدان کارزار میں لڑنے والے آدمی کو پکڑا جائے تو اس کو قتل ہی کر دیا جائے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور دوسرے فوائد میں سے یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیا مسلمان ہو رہا ہے تو غسل اسلام اس پر فرض ہو گیا، کیونکہ فوراً اس کو نماز پڑھنی ہے. بہرحال اگر 11 بجے دن میں وہ اسلام لا رہا ہے تو جس حالت میں بھی ہو مسلمانوں کے ساتھ اس کو کھڑا ہو کر کے گوں گاں کرنا ہی ہے. کچھ نہ کچھ، کچھ بھی جو آتا ہو وہ نماز جس حالت میں ہے، ظاہری شکل بھی کچھ نہیں جانتا ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ آپ پڑھا دیجئے، وہ نماز پڑھے، واجب ہے اس کے اوپر. یہ عذر نہیں ہوگا کہ ہم نہیں کچھ جانتے سیکھنے کے بعد. اس کے بعد سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جاہل کو عالم لوگ سکھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ رہتا تھا، صرف ظاہری اسلام. آج کل سنتے ہیں کہ مثلا جیسے کہتے ہیں کہ ہندوستان میں پورا ایک خاندان یا پورا ایک قریہ، پورا ایک محلہ مسلمان ہو گیا. ٹھیک ہے مسلمان ہو گیا، لیکن ان کے پاس پڑوس میں جو علماء اور مسلمان رہتے ہیں ان پر واجب کیا ہے؟ واجب یہ ہے کہ ان کی تعلیم، تربیت اور دوسرے جو نئے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ان کا انتظام کریں. آج کل بہت سے ایسے بھی کہتے ہیں ہم اگر مسلمان ہو جائیں، بہت سے خاص طور پر نیچی ذات کے ہندوستان میں، تو اب بھی اگرچہ بڑی کوششوں کے بعد انہوں نے ان کو سرکاری بڑے بڑے وزارتیں دے دی ہیں چماروں کو یا جو دوسری نیچی ذات ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے تنازل نہیں کرتے کہ ان کو اپنے اندر داخل کریں. برہمن الگ اپنی مجارٹی رکھتے ہیں اور شودر جو ہوتے ہیں وہ الگ ان کی ہے، جو کچھ بھی ہو. تو کہتے ہیں ہم مسلمان تو ہو جائیں لیکن ہمارے ساتھ کوئی شادی بیاہ نہیں کرتا. مسلمانوں میں یہ بھی ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے کہ اب بھی خان لوگ ہیں وہ شیخ کے ہاں نہیں شادی کرتے، یا جو لوگ نیچے ذات کے ہیں، لوہار ہیں، بڑھئی ہیں اور کچھ، وہ ایک دوسرے کے ساتھ شادی ہرگز نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی لڑکیاں ان کو دے ہی نہیں سکتے ہیں. بہرحال یہ بھی ایک بیماری ہے. اگر کوئی شخص مسلمان بھی ہو گیا تو بیچارہ اس کے ساتھ ایک نیا مسئلہ آ گیا، وہ کسی گھر میں داخل بھی نہیں ہو سکتا، وہ اس کی شادی بھی نہیں ہو سکتی کہیں. یہ بھی مسائل بہت آتے ہیں آج کل. بہرحال ہونا چاہیے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں اور یہ بندھن بھی توڑیں کہ خاندانی یا جو نخوت ہے اس کو بھی ختم کر کے، اگر اس نے اللہ کے واسطے اسلام قبول کیا ہے تو اللہ کے واسطے آپ اس کی مدد بھی کریں، نہیں تو کم سے کم نہیں. مسلمانوں میں بھی تو یہ چیز ہے کہ بہت سے اپنے کو ان کو کہتے ہیں نیچی ذات کے ہیں، اپنے کو اونچی ذات کے، تو انہی لوگوں میں سے ڈھونڈ کر کے کم سے کم شادی کرائیے. لیکن یہ چیز دیکھی گئی، میں نے خود سنا ہے، دیکھا ہے یہ چیز، کہ وہ بیچارے نئے مسئلے کے ساتھ مجبور ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اسی وجہ سے مسلمان بھی نہیں ہوتے. تالیف قلب اسلام کا ایک بہت بڑا طریقہ بھی رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح خود زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ کے مصارف میں کافر کو بھی تعریف قلب کے لیے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو یہ سب تعریف قلب کی ایک بہت بڑے اسباب ہیں. اس وجہ سے ہونا چاہیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں ان کو سکھانے، ان کو پڑھانے، ان کے بچوں کی تعلیم تربیت کا، تاکہ وہ اسلام کو سمجھے، ورنہ صرف کلمہ پڑھ لینے یا خطرہ کرا لینے سے تو صرف مسلمان نہیں ہوئے. آج کل بہت سے خاندان مسلمان ہوتے ہیں لیکن وہ پڑے رہ جاتے ہیں اپنی جہالت میں، اور سالوں تک بلکہ اسی میں وہ رہ کر کے زندگی بھی گزار لیتے ہیں کہ وہی پرانی عادات. البتہ بہت سے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ وہ سیکھ لیتے ہیں. کچھ تو بہت سخت ماشاءاللہ مسلمان ہوتے ہیں اور ایک ایک چیز قدم پھونک پھونک کے رکھتے ہیں، ایک ایک چیز مجھ کر عمل کرتے ہیں. بہرحال فربتوہ بساریت من سوار المسجد، مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کھمبے میں باندھا ان کو. شاید اس وقت بھی مسجد نبوی میں آپ جائیں تو لکھا ہوا پائیں گے اب اس میں ایک ساریت و سمامہ ابن وصال، ساریت و سمامہ کے نام سے اب بھی وہ ایک کھمبا ہے مشہور، لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. تو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ مسجد میں کافر مصلحتاً داخل کیا جا سکتا ہے کافر کو، الا یہ کہ مسجد حرام ہو. مسجد حرام میں چونکہ اس کے بارے میں خاص حکم آیا ہے، یہ خاص حکم مسجد حرام کے ساتھ ہے، اور دنیا کی جب مسجد نبوی میں داخل ہو سکتا ہے تو دنیا کی کسی اور مسجد میں بھی داخل ہو سکتا ہے. مجبوراً اگر کوئی راجگیر یا بنانے والا مسلمان نہیں ملا تو کافر کے ذریعے سے مسجد بھی بنوائی جا سکتی ہے، جیسا کہ علماء کا فتویٰ ہے. وعنہ حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، ان عمر رضی اللہ عنہ مر بحسان ابن حسان ابن ثابت ينشد في المسجد فلاحظ اليه. مسجد میں اشعار پڑھنے کے حکم کے بارے میں یہ حدیث ہے. شعر ہر قسم کا ہوتا ہے، اچھے اشعار بھی ہوتے ہیں اور برے اشعار بھی ہوتے ہیں. برے اشعار گانے کے ہوں یا شعر ہی کا نام اس کو دیں آپ، اگر اس میں غلط افکار ہیں، غلط معانی ہیں، تو نہ وہ مسجد میں جائز ہے پڑھنے نہ خارج مسجد. اور اگر اچھے اشعار ہیں تو مسجد میں کعبے کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بعض اشعار سے استشهاد فرماتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی آپ کو اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ آپ کا وصف ما ہوا بقول شاعر، شعر آپ کسی دوسرے کا بھی پڑھتے تھے لیکن صحیح شعر نہیں پڑھتے تھے. یہ بھی آیا ہے، روایت میں آیا ہے کہ آپ نے کبھی کسی کا شعر صحیح نہیں پڑھا، کچھ نہ کچھ اس میں سے کوئی الفاظ رہ جاتے تھے. بہرحال حضرت حسان بن ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاعر تھے، شاعر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کی عمر کہتے ہیں کہ 150 سال کی رہی، اور آدھی عمر جاہلیت میں گزری اور آدھی عمر ان کی اسلام میں گزری. لیکن اسلام میں آنے کے بعد انہوں نے بہت سے اشعار اسلام کے دفاع میں کہے، اور پرانے اشعار سے انہوں نے توبہ کیا. وہ کہتے ہیں انا بری من مما قلت قبل الاسلام. بہرحال انہی اشعار میں سے یہ بھی ہے، حضرت سفیان اسلام لانے سے پہلے جب انہوں نے کہا تھا کیا نام ہے کہ اب لا اسلمو، حضرت عثمان ابو سفیان سے لوگوں نے پوچھا کہ آخر آپ اتنے بڑے عقل کے مالک ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، آپ اسلام کیوں نہیں لاتے؟ تو کہتے ہیں حضرت ابو سفیان سے یہ مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک اسلام نہیں لا سکتے جب تک کہ جنت المالا کا اس کو کدا کہتے ہیں، وہ اتیبیہ سے اترتے یا اتیبیہ سے چڑھتے ہوئے جو پہاڑی ہے، اس وقت تو وہ نیچی ہو گئی ہے، پہلے وہ پہاڑی تھی، وہ بھی ایک راستہ تھا مکہ شریف میں داخل ہونے کا، اور دوسرا راستہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا، جسے آتا ہے کہ آپ آئے تو دوسرا راستہ مصفلہ کی طرف سے گھسنے کا تھا، لیکن آپ اسی طرف سے آئے. زو توا جو ہے اس وقت مستشفی ولادہ کے پاس، وہاں آپ اترے، غسل فرمایا، پھر اس کے بعد وہ راستہ آپ نے لیا. ابو سفیان نے کہا کہ اس وقت تک میں اسلام نہیں لا سکتا جب تک یہ نہ دیکھ لوں کہ کدا کے اوپر گھوڑے چڑھ رہے ہیں، یعنی جب تک مسلمان اس طرح غالب ہو کر کے نہ آئیں تو ہم اسلام نہیں لا سکتے ہیں. تو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر بہت زوردار شعر کہا، بہت ہی مشہور شعر ہے. اس میں انہوں نے پہلے ہی فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے آئے، انہوں نے اس سے بہت پہلے شعر میں کہا کیا لفظ ہے کہ مطلع ہا کداؤ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حجوں بھی کی تھی، تو انہوں نے کہا حجوت محمدا فاجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء. نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے گھوڑے جو ہیں قدا سے چڑھ کر کے تمہارے اوپر حملہ کریں گے. اور اس کے بعد بہرحال اور دوسرے اشعار کہہ کے کہتے ہیں کہ تم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجوں کی تھی، ہم نے دفاع کیا، اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر دے گا. تو شاعر رسول مشہور تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اشعار خود اپنی مسجد میں طلب کر کے سنتے تھے. مرہ بحسان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزر رہے تھے اور حسان بن ثابت مسجد نبوی میں شعر پڑھ رہے تھے. فلحظ الیہ، لحظ کے معنی کہتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نظرہ و بصرہ کہ دیکھا، لیکن گھور کر کے دیکھنے کو، یعنی ایک انکاری لہجہ ہو کسی چیز کو گھور کر کے دیکھنے سے، اس کو کہتے ہیں لحظ الیہ. سخت نظر سے انہوں نے، حضرت عمر نے حضرت حسان کو دیکھا. فقال، حضرت عمر حضرت حسان کہتے ہیں، قد کنت انشد فیہ وفیہ من ہوا خیر منک، میں اس وقت بھی مسجد نبوی میں شعر پڑھا کرتا تھا جب اس میں سب سے اچھی ذات موجود تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کے زمانے میں میں اس میں مسجد میں شعر پڑھا کرتا تھا، آج تم ہمیں کیوں گھور رہے ہو. فی من ہوا خیر منک، تم سے افضل ذات جو تھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے سامنے میں شعر پڑھا کرتا تھا. تو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر اشعار اچھے معانی کے حامل ہیں تو ان کو کہیں بھی پڑھا جا سکتا ہے، مسجد ہو یا غیر مسجد. اسی طرح اگر گندے افکار کے، یا جیسا کہ علماء نے کہا ہے کہ جس سے برائی یا فواحش وغیرہ کے بارے میں شہوت کی تحریک ہو، تو ایسے اشعار کا پڑھنا باہر ہو یا مسجد کے اندر ہو غلط ہے. یہی سے معلوم ہوتا ہے کہ گانے جو ہوتے ہیں جس میں خاص طور پہ عورتوں کے بارے میں عورتوں کا ذکر یا غلط یعنی خیالوں کا ذکر ہو، اس کو اسلام نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیکار بات خریدتے ہیں. بیکار بات کیا ہو؟ لہو الحدیث، حضرت عبداللہ ابن عباس اور دوسرے صحابہ نے اس کی تفسیر کی ہے کہ ہو الذی یشتری جاریتا مغنیہ، جو گانے والی لونڈی کو خریدتا ہے اور اس سے گانے سنتا ہے. اسی طرح ہر گانے بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمائے جس میں غلط افکار یا غلط معانی ہو. اس کے ساتھ ساتھ اگر بعض آلات طرف جس کو کہتے ہیں بربت ہو یا سرنگی ہو یا کوئی ایسی چیز بھی ہو، وہ تو بہرحال ہر حالت میں حرام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معازف کا لفظ استعمال کر کے تمام ان آلات کو حرام کیا ہے. اسلام میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہاں تک کہ علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص ہزاروں کی قیمت کے ان آلات کو اگر توڑ دے تو اس پر کوئی جرمانہ نہیں. آپ کسی کی ملکیت پہ اگر آپ حملہ کریں، اس کا نقصان کریں، تو اس کو آپ کو بدلہ دینا پڑے گا، تاوان دینا پڑے گا، غرام دینا پڑے گا. لیکن اس کے بارے میں کہا ہے کہ جس طرح شراب اگر کسی کے ہاتھ میں ہو تو اس کو توڑ کر کے پھینک دیں، اس کے برتن کو، اور اس کو انڈیل دے، تو اس پر کوئی تاوان نہیں. اسی طرح اس کے آلات طرب یا آلات غنا پر کوئی تاوان نہیں. بہرحال یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ گانا تو جائز ہے لیکن یہ آلات کا استعمال جائز نہیں. اس میں بعض چیزوں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بعد اقوال سے، جس میں انہوں نے کچھ جاہلیت کے اشعار سے لوگوں کو عربی سکھانے کے لیے جاہلیت کے اشعار پڑھے، اس سے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس قسم کے الفاظ پڑھے ہیں. اور علماء ہمیشہ معلقات سبع جس میں اس طرح کی چیزوں کا ذکر ہے، ان کا مسجدوں میں پڑھنا جائز سمجھتے ہیں، جس وجہ سے گانا جو ہے عام طور پر جائز کہتے ہیں. یہ چیز غلط ہے بہرحال، کیونکہ پرانے زمانے کے اشعار کچھ بھی ہوں، اتنے گندے آپ ڈھونڈ ڈالیں، صرف امرؤ القیس کا ایک شعر ملتا ہے جس میں اس قسم کا تصور ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ خلوت کیا اور جو کچھ کیا بہرحال. لیکن اور دوسرے اشعار میں بہت ہی لطافت کے ساتھ اشارہ ہوتا تھا. اس وجہ سے اس قسم کے اس زمانے کے جو گندے گانے ہوتے ہیں اس سے اس کی تشبیہ یا اس کو دلیل بنا کر کے اس کو حلال کرنا غلط ہے. اسی طرح حضرت حسان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ جہم اور روح القدس معاک، تم ان کی حجو کرو کافروں کی، اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام تمہاری مدد کریں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھے اشعار کا کہنا یا اس قسم کی محنت کرنا کہ آدمی اچھا شاعر بنے یہ بھی مطلوب ہے اسلام میں، غلط نہیں ہے، لیکن شعر جو ہے حقیقت پر مبنی ہو. شعر کے بارے میں کہتے ہیں احسنہ اکذبہ، جتنا ہی جھوٹا شعر رہے گا وہ اس کو سب سے اچھا مانتے ہیں، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہ ہو. جیسے عربی کا شعر ہے اذا بلغ الفطام لنا صبی تخر له الجبابر ساجدین، شاید عمر بن ربیعہ کا یہ معلقات سبت سات قصیدے ایسے ہیں جن کو وہ بازاروں میں لٹکاتے تھے یا کعبہ شریف میں لٹکائے تھے بعض روایتوں میں. اس میں ایک شعر یہ بھی ہے اذا بلغ الفطام لنا صبی تخر له الجبابر ساجدین. دیکھیں کتنا بیکار شعر ہے کہ ہماری قوم کے چھوٹے بچے دودھ چھوڑتے ہیں تو اس سے بڑے بڑے لوگ ڈرنے لگتے ہیں، ان کو سجدہ کرنے دیتے ہیں ڈر کے مارے. کتنا غلط شعر ہے، لیکن اس کو بہت ہی اونچا شعر کہتے ہیں. تو لیکن اگر حقیقت پر مبنی اشعار ہیں تو اس قسم کے شاعر ہونے یا اس قسم کے اشعار کرنے بھی مطلوب ہیں، اشعار کہنے بھی مطلوب ہیں. اسلام میں مسلمانوں میں اس قسم کے لوگوں کا ہونا بھی بہرحال ایک مفید چیز ہے. وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، ينشد ليس ينشد، عربی کے زبر زیر میں معنی کا بہت اونچا فرق ہو جاتا ہے، دوسرے زبانوں میں شاید اتنا فرق نہ ہو، لیکن ينشد یہاں من سمع رجلا ينشد، اگر کوئی شخص سن رہا ہے کسی کو کہ وہ مسجد میں اپنی گمشدہ چیز تلاش کر رہا ہے، نشدہ ینشدو نشدہ نشد تو اللہ، گمشدہ چیز کو تلاش کرنا، انشدہ ینشدو شعر کہنے کے معنی میں ہو گیا، کن تو انشدو، انشدہ ینشدو شعر کہنے کے معنی میں ہو گیا یا شعر پڑھنے کے معنی میں، نشدہ ینشدو گمشدہ چیز کو تلاش کرنا. اگر آپ سن رہے ہیں کوئی شخص پوچھ رہا ہے مسجد میں لوگوں سے کہ بھائی ہماری چیز گھڑی گم ہو گئی، ہماری کتاب گم ہو گئی، ہمارا غترہ گم ہو گیا، کچھ بھی گم ہو گیا، کسی نے دیکھا یا جانتا ہے کہاں ہے، تو اس کو یہ نہ کہیں ہاں آپ کی چیز ہے ہم نے دیکھی ہے، فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، اس پر بد دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ گم ہو گئی ہے اس کو تمہیں اللہ تعالیٰ واپس نہ دے. فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا، مسجدیں ان سب چیزوں کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ مسجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان چیزوں میں خلل کی کوئی چیز بھی ہو تو وہ ممنوع ہے، کوئی بھی چیز ہو. یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے مسائل میں کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی آدمی صلات پڑھ رہا ہے، رکعتین پڑھ رہا ہے، اور آپ اگر اونچی آواز سے کلام پاک پڑھ رہے ہیں تو آپ کو حق نہیں ہے اونچی آواز سے نماز پڑھنے کا، کیونکہ ان کو نماز پڑھنے میں خلل واقع ہوگا، آپ آہستہ آواز سے پڑھیں. تو جب ایسی صرف قرآن بھی پڑھنا ممنوع ہے جو اونچی آواز میں مسجد میں تاکہ لوگوں کو خلل نہ ہو ان کی نمازوں میں، تو اور دوسری چیزوں کا تلاش، گمشدہ چیز کا تلاش کرنا یا اور ایسی چیزوں کے بارے میں ہنگامہ کرنا، بہرحال یہ چیز صحیح نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد میں کوئی بھی ایسا کام جس کو علماء نے، جیسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ درس یا مجلس جو مختلف ہوتی ہے یہ بھی چیز ممنوع ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے وقت میں خاص طور پر بہرحال یہ چیز تو نہیں ہوگی. لوگ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت درخواست نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح ایسے کسی وقت میں جس میں نماز پڑھنا ضروری ہے تو نماز سب سے پہلے مقدم ہے، لیکن چونکہ مسجدوں میں بہت سے ایسی جگہیں ہوتی ہیں جس میں لوگ آ کر کے بیٹھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، ان کو جو دور جا کر کے بیٹھنا چاہیے تاکہ ان کو خلل نہ ہو. اگر وہ مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں مجلس میں بیٹھ کر کے ثواب اور اجر اور علم حاصل کریں، نہیں تو دوسری جگہ جا کر کے وہ نماز پڑھیں خاص اوقات میں. لیکن اگر کوئی کہے کہ فرض نماز کے وقت کوئی درس دے گا یا اور کوئی چیز ہے، درس دینا اچھی چیز ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سب سے پہلا حق فرض نماز کا ہے، اس وقت اس کو ادا ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ جو کچھ کہیں یا کریں. لیکن گمشدہ چیزوں کا تلاش کرنا, اس کے علاوہ خاص طور پہ گمشدہ چیز جیسے اونٹ ہے, ظالہ کہتے ہیں بعض الفاظ میں, ظالہ کوئی چیز بھی آپ کی گم ہو جائے. بعض اس کے ظالہ کے معنی میں بعض علماء نے کہا ہے کہ اونٹ خاص طور پہ جب گم ہو جائے تو اس کو ظالہ کہتے ہیں. اونٹ اگر کسی کا گم ہو گیا ہو تو باہر اس کو تلاش کرنا چاہیے, مسجد میں اونٹ تو نہیں آئے گا. جیسے کسی نے کہا کہ بھائی کسی کا بیل داخل ہو گیا مسجد میں, وہ مولانا سے بہت بیان کرتے تھے, کہتے تھے کسی کا بیل مسجد میں داخل ہو گیا تو لوگوں نے اس کو بڑی سرزنش کی. تو کہا بھائی, کہا کیوں نہیں اپنے بیل کو تم قابو میں رکھتے ہو مسجد میں داخل ہو گیا؟ کہا بھائی وہ جانور ہے, نہیں سمجھتا داخل ہو گیا, مجھے کبھی دیکھا ہے آپ نے مسجد میں؟ میں عقل تو اونٹ تو نہیں, ہو سکتا ہے مسجد میں بھی داخل ہو جائے. لیکن مطلب ہے کہ عام طور پہ اونٹ کے ڈھونڈنے کی جگہ مسجد ہے نہیں. فإن المساجد لم تبنى لهذا, مان لیجیے کوئی بکری ہی ہو اگر وہ مسجد میں داخل ہو رہی ہے تو اس کو پوچھنے کا حق نہیں, کوئی بھی چیز گم ہو بہرحال, کیونکہ اس سے لوگوں کو عبادت میں خلل ہوگا. یہ ہے عام مسجد کا وقت. اگر کوئی شخص آپ کا ڈھونڈ رہا ہے تو آپ کو یہ کہنے کا حق ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس کو واپس نہ کرے. یعنی جیسے کہتے ہیں کہ عامل بنقید قصد ہی, جو چاہتا ہے اس کا الٹا اس پر اس کو دعا کرنا ہے.
جو بیک مکتے مسجد میں اگر ایسا ہو ایسا ہو,
مسجد میں بھیک مانگنا, اگر شخص وہ شخص محتاج ہے تو بھیک مانگنا کہیں بھی جائز ہے, اور اگر کوئی شخص کسی کے لیے بھیک مانگ رہا ہے مسجد میں تو وہ بھی جائز ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ مبارک کام کیا ہے مدد کرنے کے لیے لوگوں کو. حقیقت میں جو محتاج ہے, امام بھی اس کی مدد کر سکتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض قوم اور بعض لوگ آئے وفد کی شکل میں, آپ نے ان کی حالت دیکھ کر کے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی, کیونکہ کسی کے سر پہ, جیسا کہ روایت میں ہے مسلم شریف کی روایت میں ہے, کسی کے پیٹھ پہ چادر تھی تو وہ بھی بہت چھوٹی پھٹی, اور اگر تہبند تھی تو شرمگاہ بھی نظر آتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, روایت میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کے چہرے پر کراہت آئی, چہرے سے محسوس کیا. پھر ظہر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان کے لیے چندہ جمع کرنے کی ہدایت فرمائی, اور چندہ کیا صحابہ نے, اور ان کو ان کے لیے کپڑے, کھانے پینے کی چیزیں اور دوسری. تو ضرورت کے تحت یہ چیز کی جا سکتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی نگرانی فرمائی ہے. لیکن اگر کوئی شخص محتاج نہیں تو مسجد ہو یا مسجد کے باہر ہو, اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں. وعنہ رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأیتم من یبیعو, اگر کسی کو دیکھو کہ مسجد میں کوئی چیز بیچ رہا ہے, او یبتاعو, یا مسجد میں خرید رہا ہے, خریدنے والا یا بیچنے والا دونوں, فقولوا له, دونوں کو کہو لا اربح اللہ تجارتک, اللہ تعالیٰ تمہاری اس تجارت میں نفع نہ بخشے. یہ بھی دیکھیے, بد دعا کرنے کا حکم ہے. بد دعا عام طور پر مسلمان کے لیے جائز نہیں, لیکن چونکہ مسئلہ بڑا ہے اس وجہ سے بد دعا کرنے کی اجازت دی گئی ہے, تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس سے باز آ جائے. اس وجہ سے خرید و فروخت کی کوئی بھی بات مسجد میں نہیں ہونی چاہیے. یعنی یہاں تک کہ علماء نے ذکر فرمایا ہے اسی سے استدلال کر کے کہ بھاؤ کا پوچھنا بھی, کہ آج کل کیا بھاؤ ہے, اس ٹماٹر کیا حساب سے بک رہا ہے, چاول کس حساب سے بک رہا ہے, جو کچھ بھی ہو, کسی کو حق نہیں کہ مسجد میں اس کے بارے میں پوچھے. وہ یعنی خرید فروخت کرنا تو بڑی بات ہو گئی, اس بھاؤ پوچھنا بھی جائز نہیں اس کا, کیونکہ ابھی آپ بھاؤ پوچھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی شخص کہے کہ میرے پاس اتنے میں ہے, لے رہے ہو, وہ کہیں گے ہاں خرید رہے ہیں, ہماری تمہاری بات پکی ہے, یہ سب باتیں ہو کر کے تو بہرحال خرید فروخت کی بات تو ہو گئی. تو یہ چیز مسجد میں جائز نہیں, کیونکہ مسجد کو ان سب چیزوں سے دور رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ آپ یہ کہیں کہ بہت سے ایسے کام, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے وہاں مسجد میں لوگوں کو پڑھاتے تھے, سکھاتے تھے. اس کے علاوہ مسجد میں لوگوں کو حکم اجازت دی کہ وہ مشق کریں, جہاد کی بھی مشق کرتے تھے, اور تلواروں کے ذریعے سے کھیلتے تھے, اس کو کھیلنے کا لفظ استعمال کیا گیا. یعنی یہ کہ تلوار اگر بالجد استعمال کرے تو اس سے قتل کریں گے, نہیں, اس پہ مشق کرتے تھے مسجد کے اندر. تو ہر وہ چیز جس سے اسلام کے یا دین کے لیے وہ چیز مفید ہو, پڑھنا پڑھانا یا جہاد کے آلات کا استعمال سکھانے کے لیے, تو وہ مسجد میں جائز ہے, کیونکہ وہ ایک نیک کام کے لیے. اور دنیاوی عام خالص دنیاوی کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بارے میں اس کام سے منع فرمایا ہے. وعن حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقام الحدود فی المساجد ولا يستقاد فیها. حدود کہتے ہیں اسلام میں, کوئی بھی غلط کام ہو اس پر جو سزا مقرر ہے اس سزا کی تنفیذ مسجد میں جائز نہیں. یہ روایت ہے لا تقام الحدود, کسی غلط کام پر سزا دینا مسجد میں جائز نہیں. لا تقام ولا يستقاد فیہا, مسجد میں کسی سے قصاص بھی نہ لیا جائے. کسی کو قتل کرنا ہو تو مسجد میں, تو بہرحال مسجد کے ملوث ہونے کا خطرہ, اگرچہ وہ یعنی قتل کا مستحق ہو, اس سے بڑھ کر کے اگر کسی نے کسی کو مارا ہے اس کو بھی قود کہیں گے. کسی نے کسی کو مارا ہے, کسی نے کسی کا دانت توڑا ہے, اسلام میں یہ ہے العین بالعین, النفس بالنفس والعین بالعین. تو آنکھ اگر توڑا ہے, والسن بالسن, دانت توڑا ہے, آنکھ توڑا ہے, یہ بدلہ لیا جا سکتا ہے, مسجد میں یہ کام نہ کیا جائے. حدیث اسنادی طور پر ضعیف ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح اسناد سے یہ روایت ثابت نہیں. لیکن پھر دیکھا جائے گا کہ اصل مسئلے کی کیا حقیقت ہے. اگر حدیث سے ثابت نہیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کیا عمل رہا ہے. صحابہ کرام کے عمل کو دیکھا جائے تو تمام صحابہ جن سے اس قسم کا مسئلہ منقول ہے, ان کا یہ فعل تھا کہ جب کوئی کسی شخص کو, خود حضرت عمر کے زمانے کا قصہ ہے کہ ایک آدمی لائے گئے اور ان پر کوڑے کا فیصلہ ہوا, حضرت عمر نے حکم دیا کہ ان کو مسجد سے نکال کر کے ان پر کوڑے لگائے جائیں. اسی طرح حضرت معاویہ کے زمانے کا قصہ ہے کہ وہ مسجد میں کوئی بھی حد یا کوئی بھی سزا اس طرح کی نہیں قائم کرتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں کوئی حد یا کوئی سزا نہیں دینی چاہیے. اس کے بہت سے مسائل بھی ہیں جس میں علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوڑے مارتے ہوئے اور کچھ مسجد کو ملوث ہونے کا خطرہ ہے, صاف لکھا انہوں نے, کیونکہ آدمی ڈر کے مارے پیشاب بھی کر سکتا ہے اور کچھ کر سکتا ہے, اس وجہ سے مسجد کو دور ان سب چیزوں سے دور رکھنا چاہیے. یہ عورت سے بغیر پوچھے اس کا نکاح کرنا کیسا ہے, احادیث کی روشنی میں واضح کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ البکر تستأذن والثیب تستأمر. باقرہ غیر شادی شدہ لڑکی سے اجازت لی جائے, اور جو پہلے شادی جس کی ہو چکی تھی شوہر سے الگ ہوئی طلاق سے یا شوہر کا انتقال ہو گیا اس سے واضح طور پر امر لیا جائے. دونوں میں فرق کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی اگر بالغ لڑکی ہے شادی شدہ نہیں ہے اس کے باوجود بھی اس سے پوچھنا ضروری ہے, لیکن اگر باپ کو یا ماں کو اطمینان ہے کہ ہماری لڑکی نے ہمیں عام حکم دے دیا جیسا چاہو کرو, تو اس وقت عین وقت پوچھنا ضروری نہیں ہے. بہت سے لوگ نکاح کے وقت پوچھاتے ہیں خاص طور پر, یہ بھی چیز اچھی ہے. بہرحال ہو سکتا ہے لڑکی باپ کے سامنے نہ بول سکے, لیکن عین وقت پہ جب دیکھے کہ اب مرحلہ آخری پہنچ چکا ہے تو کوئی انکار یا اقرار بھی کر سکتی ہے. اس وجہ سے اچھا یہ ہے کہ اس سے پوچھ لیا جائے. معاملہ آگے بڑھے کہ وہ اگر کہے کہ ہم نہیں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں, کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں, اس وجہ سے کہ وہ داڑھی والا ہے, اس وجہ سے کہ وہ متوا ہے یا اور کچھ, اور وہ اختیار کر رہی ہے کسی فاسق فاجر آدمی کو, تو یہاں مسئلہ آتا ہے کہ باپ کو اور ماں کو, خاندان کے لوگوں کو, بھائی کو حق ہے کہ اس سے روکے اس سے شادی کرنے سے. لیکن کوئی ضروری نہیں کہ اسی سے آپ شادی کریں جس سے آپ چاہتے ہیں. آپ ڈھونڈیں اچھا آدمی جس کو آپ بھی چاہتے ہیں, وہ بھی چاہتی ہے, تاکہ شادی ہو جائے. لڑکی کے لیے, دوسری طرف سے لڑکی کے لیے بھی حق نہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق ماں باپ کی یا باپ یا بھائی جو ولی ہیں ان کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے. لا نکاح الا بولی, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ مسئلہ ہوا لڑکی کے بارے میں جو باقرہ یا غیر شادی شدہ ہے. اگر شادی شدہ عورت ہے تو اس سے باقاعدہ واضح طور پر پوچھا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بھائی باقرہ لڑکی جو ہے غیر شادی شدہ وہ تو شرمائے گی, اس کا اذن کیسا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذنہا سماتہا, اس سے پوچھا جائے فلاں آدمی سے جس کو تم جانتی ہو, نہیں جانتی ہو تو سامنے لایا جائے, اس سے ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں, تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر وہ چپ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ راضی ہے. کسی حالت میں بھی اگر وہ چپ رہی تو آپ اس کو یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ناراض بھی ہو. اگر ناراض ہے تو جا کر کے اپنی سہیلی سے کہے گی, کچھ مدت دینی چاہیے جیسا کہ انہوں نے کہا دو چار دن کی, پھر اس سے پوچھ لیں, اگر وہ راضی شادی کر لیں. چپ رہنا اس کا اذن ہے, لیکن ایک شادی شدہ عورت کا حکم کیسا ہے, اذن کیسا ہے, یا اس سے اجازت لینی کیسی ہے؟ واضح طور پر ایک ہے امر کا لفظ استعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا اس سے مشورہ اور اس کا امر, تستعمر, تو اس کو کہنا ہے ضروری کہ ہاں کر دو, کوئی حرج نہیں. چپ رہنا کافی نہیں ہوگا کیونکہ وہ شادی شدہ ہے, اب اتنے شرم کی اس کو اجازت نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ بغیر ولی کے جہاں چاہے وہ شادی کر لے, یہ بھی غلط ہے. بعض مذاہب میں اس شادی کو صحیح کہتے ہیں, وہ غلط ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح کے خلاف واضح طور پر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی و شاہد عدل, دو نیک صالح گواہ بھی ضروری ہیں. حضرت